السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سے ہم اپنی باقاعدہ جو فقہ کی کلاسز کا آغاز کریں گے. اور آپ لوگوں کو جیسے بتایا گیا تھا کہ ہم یہ اس فقہ کی کلاس میں تقریباً 7 بکس ہم پڑھیں گے اقبال کیلانی صاحب کے, چونکہ وہ آسان ہے پڑھانے میں اس لیے ہم نے اس کو چوز کیا, ورنہ فقہ کی بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں, جیسے فقہ الحدیث ہے, بلوغ المرام ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن ہم نے اس کو اس لیے چوز کیا کہ اس کی اردو تھوڑی آسان ہے اور مختصر لہٰذا اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں بہت آسانی جاتی ہے. باقی کی جو دوسری فقہ کی کتابیں ہیں اس میں بہت لمبی لمبی بحث کی گئی ہے اصل میں, لہٰذا ہم نے اس کو چھوڑ کر یہ کتابوں کا انتخاب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے اور ہمارے لیے بات کو سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم پڑھتے پڑھتے کچھ باتیں ایسی پڑھیں گے جو فقہ سے ریلیٹڈ ہیں, چند جو ضروری اصطلاحات ہوتی ہیں, جو ٹرمنالوجی ہوتی ہیں, تاکہ اس سے بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم آتے ہیں. تعلیم الفقہ آج کی ہماری پہلی کلاس ہے اور ہم روزوں کے مسائل بک شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارا سینہ کھول دے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہر فقہ کی کتاب میں سب سے پہلے جو چیپٹر ہوتا ہے وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم ابھی رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں اور یہ ایسا باعث خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ ہر طرف یا ہر جگہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہت ذوق و شوق سے اس کا انتظار کرتے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے. اس کی فضیلت, اس کی جو خیر و برکات ہیں, اور اس رمضان میں روزے رکھنے کے جو بلند درجات ملتے ہیں, ان سب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگاہ فرماتے تھے, اور وہی احادیث آج ہمارے لیے بھی جمع ہے الحمدللہ. ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے فرائض ہیں, جیسے کہ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے, اور ہر فرائض کے لیے وہی حدیث کوٹ کی جاتی ہے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے, جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و الحج, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. رمضان کے سب سے پہلے تو اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا, روزے رکھنا رمضان کے, زکوٰۃ ادا کرنا, اور حج, صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیشہ لی جاتی ہے فرائض کی پابندیوں کے لیے, اور یہی ہمارے عبادات, یعنی جو فرائض ہیں, یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہوں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض میں کوتاہی انسان کو کہاں لے کر جا سکتی ہے, یا فرائض میں اگر اس سے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز انسان کو گمراہی تک لے کے جا سکتی ہے, اور آخرت میں وہ اپنی عبادات کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے اپنے درجات کو پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو جانیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا شرائط ہیں, کن شرائط کے ساتھ وہ عبادات قابل قبول ہو سکتی ہیں اور ہمارے درجات بلند ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جو بات پڑھنے جا رہے ہیں یہ فقہ کا سبجیکٹ ہے, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا, اور فقہ ہمارے یہاں پر چار مختلف مذاہب ملتے ہیں جو بہت مشہور ہیں, جن کی فقہ فالو کی جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, چار مذاہب کے علاوہ بھی ہمیں اور بہت سارے مذاہب ملتے ہیں جن کی فقہ فالو کی جاتی ہے بعض ممالک میں. تو صرف ہمارے انڈیا پاکستان میں ان چاروں کو زیادہ جانا جاتا ہے, اور اس میں بھی امام ابو حنیفہ کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم جب پڑھیں گے تو ہم تمام جتنے بھی جو مذاہب ہیں فقہ کے, ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تمام کے تمام علماء قابل احترام ہیں, اور ہماری طرف سے ان کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بے انتہا رحم فرمائے. لیکن ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ ہم قرآن اور سنت سے ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں, اور جہاں کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہاں پر ہم ان جو ہمارے فقہ اربعہ ہیں, یعنی چاروں امام ہیں, ان میں سے کسی کا اپینین ہم لے لیں, اور ان چاروں اماموں کے اپینین کو لینے میں ہم آزاد ہیں. ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو ہی مانیں, نہیں. ہم چاروں کو بھی مان سکتے ہیں بیک وقت، کیونکہ چاروں بھی الحمدللہ مسلمان تھے، چاروں بھی بہت بڑے فقیہ تھے الحمدللہ. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کو آپ یہاں پر بہت ہی ٹھنڈے دل اور دماغ سے آپ کو سن کر لے کر چلنا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئے کہ اچھا ہم تو بچپن سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو بچپن سے ایسا سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمیں کون سی نئی بات بتائی گئی؟ تو آپ کو نئی بات کوئی نہیں بتائی جائے گی، اتنا میں آپ لوگوں کو شیورٹی دیتی ہوں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی غلط بات نہیں پہنچائیں گے اللہ نے چاہا تو، جو بھی بات ہوگی صحیح احادیث کی روشنی میں، اور جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اور جو صحابہ کرام کو دیکھ کر جب تابعین اور تبع تابعین نے ان کو فالو کیا تو وہی بات ہم لیں گے، یا ہمارے جو فقہا ہیں انہی کی بات. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ایک لفظ بار بار آئے گا، وہ ہے اجتہاد. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کہتے ہیں بہت زیادہ محنت، مشقت، جدوجہد، کوشش کرنے کو. تو فقہ میں اجتہاد ایک بہت اہم ٹرمنالوجی ہے جو استعمال کی جاتی ہے. یہ لفظ اجتہاد وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل ڈائریکٹ قرآن اور سنت میں نہیں موجود ہے تو اس نئے آنے والے مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کیا جائے، اور اس کے لیے پورے قرآن اور حدیث کو کھنگالا جائے، دیکھا جائے، ریسرچ کی جائے کہ یہ مسئلے کا حل ہم قرآن و سنت کے قریب قریب تر رہتے ہوئے کیسے نکال سکتے ہیں. تو جو تمام علماء ہیں جو ہر تعصب سے بالا ہو کر، ہر تعصب سے ہٹ کر صرف اللہ کی خاطر اس مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نکالتے ہیں، چونکہ وہ اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں، وہ تمام دوسرے فقہی مسائل بھی پڑھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، صحابہ کا جو طرز عمل تھا وہ دیکھیں گے، پھر تابعین کا طرز عمل دیکھیں گے، اور پھر وہ ایک فیصلہ کریں گے، ایک فتویٰ دیں گے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو محنت اور مشقت کر کے قرآن اور سنت کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کرنا، جس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے، وہی اجتہاد کہلاتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہمارے لیے بار بار آئے گا، لہٰذا ابھی آپ کے سامنے اس کو بتا دیا گیا ہے. ہم ہر ہفتے یا ہر دو تین کلاس میں ایک ایک نیا نیا لفظ لیتے چلے جائیں گے جو کہ فقہ سے ریلیٹڈ ہوگا، جس کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ فقہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کام تو مکروہ ہے، فلاں کام تو مستحب ہے، فلاں تو فرض ہے، فلاں تو واجب ہے، اس کے الگ الگ کیا معنی ہوتے ہیں، کیوں اس طرح سے کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان یہ خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اسے صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یہ فراخی رزق کا بھی مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے انواع و اقسام کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کوئی چیز کی کمی نہیں پڑتی، روزانہ نئی نئی چیزیں بنتی ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی برکت ہو جاتی ہے. پھر یہ مہینے کو خیر خواہی والا مہینہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور ان کا خیال رکھنا. پھر جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا بھی مہینہ ہے یہ حدیث کی روشنی میں. اور یہ مہینہ پوری دنیا میں دراصل مسلمانوں کو ایک طرح سے متحرک کر دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے عبادات کے لیے، ایک دوڑ لگی ہوتی ہے نیکیوں کی، گویا کہ بس ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے اور دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون آگے بڑھ جائے نیکیوں میں، کون آگے سے وقت لے جائے. الحمدللہ تو نیکیوں کا موسم بہار بھی اس کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ان کے ذکر، تلاوت، تسبیح، تحلیل، نوافل، صدقہ و خیرات، ہر قسم کی عبادت، ایسے لگتا ہے گویا اس کے اوپر ایک بہار آئی ہوئی ہے الحمدللہ. اور ہر دنیا میں ہر مسلمان اس مہینے میں ایک طرح سے بالکل اس کا حال ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. لوگ اپنے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں انسان کو ٹھنڈک اور سکون پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، سبحان اللہ. اور اسی یعنی اس موسم میں جو نیکیوں کا موسم ہے، اس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر دنیا کے غم اور فکر سے آزاد ہو جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کتنی زیادہ تلاوت قرآن کرتے ہیں نا، کتنی نوافل ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے. تو یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، اور دن اور رات ہر وقت رمضان کے اوقات میں برکت ہی برکت ہوتی چلی جاتی ہے. پھر اس مہینے میں عمرے کا اجر بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ عمرہ یا حج کیا الحمدللہ. تو بہرحال اس مہینے میں شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے. تو یہ جو روزے ہیں اصل میں انسان کی روح کو، جیسے کہ ہم اپنے جسم کا خیال تو ہمیشہ رکھتے رہتے ہیں لیکن روح ہماری ہمیشہ ڈسٹارٹ ہوتے رہتی ہے، زخمی ہوتے رہتی ہے، یا اس کو وہ غذا نہیں مل پاتی. ہماری روح کہاں سے آئی ہے ویسے، آپ بتائیے روح کہاں سے آئی ہے؟ جی تو جیسے کہ روح ہماری آپ لوگ مجھے لکھ کر آنسر دیتے جائیے، پھر بعد میں لاسٹ 15 منٹس آپ لوگوں کو موقع دوں گی، آپ ہاتھ اٹھا کر سوالات پوچھتے رہیے گا، کیونکہ مین ہے ہمارے ڈاؤٹس کلیئر ہونا، تو آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا، لیکن فی الحال آپ لکھ کر جواب دیتے جائیے پلیز. تو روح ہماری آسمان سے آئی ہے جیسے آپ لوگوں نے بتایا، بالکل، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. تو اسی لیے جو روح کی غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی، اور کیا چیز آسمان سے بھیجی اللہ تعالیٰ نے، ہماری جو غذا ہے اور کیا چیز نازل ہوئی تھی آسمانوں سے، وحی کے ذریعے سے، قرآن. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو روح بھی آسمانوں سے آئی ہے اور قرآن بھی آسمان سے آئی ہے الحمد للہ. تو لہٰذا ہماری جو روح کی غذا ہے وہ قرآن ہے. ہماری روح بھی آپ سوچیں کہ پورے سال بھر یعنی 11 مہینے اس کو کچھ غذا نہیں مل پاتی، ہم نہ ویسا قرآن پڑھ پاتے ہیں، نہ ویسا قرآن پر عمل کر پاتے ہیں، نہ ہماری عبادتیں ویسی ہوتی ہیں. تو رمضان میں ایکچولی ہماری روح کی بھی تصحیح ہو جاتی ہے، ہماری روح کی بھی جو اس کی بیماری تھی وہ دور ہو جاتی ہے، اس کو بھی غذا مل جاتی ہے الحمد للہ. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جسم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے نا، تو ہماری غذا بھی کہاں سے آتی ہے بتائیے؟ ہماری غذا بھی مٹی سے آتی ہے. جی بالکل، یعنی آپ دیکھیں ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء کہاں سے نکلتی ہیں، مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. تو جسم کے لیے تو ہم بہت اپنا خیال رکھتے ہیں، ذرا سا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے چہرے پر داغ لگا ہے یا ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو ہم اپنی غذا پر بہت دھیان دیتے ہیں کہ اچھا کھائیں تاکہ طاقت ملے. چہرے پر کچھ لگ گیا ہے تو ہم، یا کچھ پمپلز نکل آتے ہیں تو ہم اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ کوئی کریم آئنٹمنٹ لگاتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے سے وہ داغ اور دھبے دور ہو جائیں. تو روح کے داغ اور دھبے ہمیں نظر نہیں آتے، دراصل روح کی جو کمزوری ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو بھی کچھ پہنچانا ہے ہمیں. تو یہ غذا اصل میں رمضان میں پہنچانے کا سب سے بیسٹ موقع ہوتا ہے الحمد للہ. ہم نے کیا کہ روح کو تو چھوڑ دیا اور ہم جسم کے پیچھے لگ گئے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، اور وہ ایک مخمل کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس ہیرے کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آپ نے وہ ہیرے کو نکال کر کہیں ڈال دیا ہے ادھر ادھر، اور وہ جو مخمل کی ڈبیا چونکہ وہ بہت خوبصورت ہے تو آپ اسی کو بس اٹھا کر رکھتے ہیں، اچھے سے سنبھال کر رکھتے ہیں. تو کوئی بھی ہمیں نادان نہیں کہے گا کہ کتنے نادان اور بیوقوف ہیں کہ جو اصل ہیرا ہے اس کی تو ویلیو نہیں ہے اور جو ایک بیکار سی مخمل کی ڈبیا ہے سستی سی اس کے پیچھے پڑے ہیں. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، جو ہمارا جسم ہے جس کو آخر کار مٹی میں مل جانا ہے، لیکن یہ جو ہماری روح ہے وہ کئی سالہ سال تک عالم برزخ میں رہے گی. ہماری روح جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی، وہی منتقل ہوگی. جسم تو مٹی میں مل جائے گا، ہمارا یہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس منتقل ہو جائے گی. تو کیا ہم نے کبھی اس کی تربیت کا بھی سامان کیا ہے؟ اور اسی کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم عبادات کو اس طریقے پر کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو بہرحال یہ مبارک انمول گھڑیاں، یہ مبارک لمحے آنے والے ہیں رمضان کے الحمدللہ. کبھی کبھی آپ لوگوں کے میسج پڑھ کے مسکرانے کو بھی دل چاہتا ہے، جزاک اللہ خیرن. جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں نصیب کیا کہ وہ پورا ایک بابرکت وقت مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کی غذا کا بھی سامان فراہم کر سکتے ہیں. تو عبادات کا دیکھا جائے تو مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر فرمایا رمضان کے روزوں کے لیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اصل مقصد کیا بتایا جا رہا ہے، تقوی حاصل کرنا. اور رسول اکرم نے بھی روزے کا مقصد کیا فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ دار فحش باتیں اور کوئی بےہودہ کام نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ان عبادتوں کا مقصد ہے اس پر نظر رکھی جائے، یعنی جو گول ہمیں اچیو کرنا ہے، جو ایم ہم اپنے آپ کے لیے سیٹ کریں گے وہ کیا ہے کہ تقوی ہمیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور تقوی کیا ہے کہ کانشیس ہو جانا ہر معاملے میں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، جو میں کام کرنے جا رہی ہوں آیا وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بنا سکتا ہے یا ناپسندیدہ بنا سکتا ہے، اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اللہ نہ کرے الٹا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جاؤں گی یہ کام کر کے. تو لہٰذا یہ جو کانشیسنیس ہوتی ہے جو انسان کو الرٹ رکھتی ہے ہر دم ہر لمحہ، یہی تقوی ہے اصل میں. اور ایک دفعہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو یا رسول اللہ، وہ مفلس ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، یعنی بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو قیامت کے روز نماز روزہ اور زکوٰۃ جیسے عمل لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ الٹا ہماری جو نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ آپ سوچے کتنا خسارے کا سودا ہے۔ تو کسی پر تہمت لگانا، کسی کو گالی دینا یا غیبت کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑھ کر بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ دراصل ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ نہیں ایسا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں بہت بڑا انعام ڈال دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ابھی بھی ایک مہینہ 10 دن باقی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو کووڈ کے دوران اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے یا جو بھی معاملہ ہو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، حیاتی دی، تو کیوں نہ جو ہماری زندگی ہے، جو ہمیں ملی ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی مزید فرما برداری میں گزار دیں اور علم حاصل کرتے رہیں مرتے دم تک۔ کیونکہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ من سلک طریقا علما یلتمس سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے؟ آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے اوپر رسول کی اطاعت ہے نا، رسول کی اطاعت ہم پر لازم آ جاتی ہے، کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں اللہ نہ کرے، تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے، کہ ہم کیسے اطاعت کر سکتے ہیں، کیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی طریقہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم رسول اکرم کی ویسی اطاعت کرنے والے بنے جیسے کہ مطلوب ہے۔ آئیے اب ہم کتاب ہماری شروع کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کتاب آپ لوگوں کو پی ڈی ایف مل جائے گی اردو میں، لیکن یہ انگلش میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن رومن میں اویلیبل ہے اور انسٹیٹیوٹ پر بھی اویلیبل ہے بک۔ اگر جو آرڈر دینا چاہ رہے تو وہاں انسٹیٹیوٹ پر آرڈر دے سکتے ہیں اکولا۔ تو اب اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو کتاب مل چکی ہوں گی الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کہ ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کہاں لے کر جا سکتی ہے؟ جنت میں۔ یعنی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی آسان چیز ہمیں دی گئی ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو اسی لیے ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اب ہماری زندگی میں اطاعت رسول زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث، ہمیں کون سی احادیث لینا چاہیے۔ تو میں صرف آپ کے سامنے مختصر دو تین باتیں رکھوں گی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ پھر آپ لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ ہر حدیث کو ہم حدیث کہہ کر نہیں لے سکتے، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بات عام مشہور ہے کہ ہر بات کو حدیث کہہ دیا اور اسے لے لیا۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو صرف صحیح احادیث ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ صحیح دو حدیثیں ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، ایک صحیح حدیث جس کے نیچے لکھا ہو اور دوسرا حسن جس کے نیچے لکھا ہوا ہو۔ یہ جو حسن حدیث ہوتی ہے یہ بھی صحیح حدیث کی شرائط کو پورا کرتی ہے، لہٰذا دونوں احادیث صحیح ہیں اور ہم وہی لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ضعیف احادیث ہیں اسے بھی ہم نہیں لے سکتے، اور اس میں ضعیف کے علاوہ پھر بہت ساری اس میں اور الگ الگ نام ہمیں ملتے ہیں، جس میں معلق ہے، منقطع ہے، وہ ساری احادیث کو بھی ہمیں نہیں لینا ہے۔ اور بہت ساری من گھڑت احادیث ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اس کو تو ہمیں بالکل بھی نہیں لینا، بلکہ معاشرے میں ان احادیث سے لوگوں کو دور رکھنا ہے اور پاک رکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی فرضیت، روزہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہ کافر کہلائے گا، جیسے جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کافر کہلائے گا، اسی طرح سے جو رمضان کے روزوں کا اور فرض نماز کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر کہلائے گا۔ اور جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کلمہ شہادت ہے، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عربی جو بدوی عرب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایکچولی جب بھی جو حدیث کی بک شروع ہوتی ہے تو اس میں نیت کی بات آتی ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جتنی بھی عبادات ہیں اس میں نیت ہمیں دل میں ہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، زبان سے نہیں، سوائے حج کی، حج یا عمرے کی جب ہم نیت کریں گے تو زبان سے کہہ کر کریں گے، لیکن روزہ، نماز، جو بھی یہ زکوٰۃ ہے اس کی ہم نیت دل میں کر لیں۔ تو روزے کی بھی نیت ضروری ہے، ہم اس کا الگ سے چیپٹر پڑھیں گے نیت کا، لیکن ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم ایک علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو اس علم کی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ علم کا تکبر سب سے وسط تکبر کہلاتا ہے، لہٰذا اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر تکبر ہو۔ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اعمال میں صحیح طریقہ پایا جائے، یعنی ہم سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت سے راضی ہو جائے۔ تو فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے اور دل میں کرنی ہوگی، اور روزے کا مقصد یاد رکھیں کہ تقویٰ ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کی جیسے نیت ہوگی اس کو ویسا اجر ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے خلوص نیت سے روزہ رکھا ہوگا، لیکن اس نے جو بھی روزہ رکھا ہوگا اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں، باقی تمام عبادتوں کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن روزہ چونکہ میرے لیے لحاظ ہے میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کیونکہ ایک بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، یعنی جائز چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے اللہ کی خاطر، اس لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آگے وہ حدیث آئے گی، میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گی، ابھی ہم مختصراً گزرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں روزے کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے ہی یہ ہمارا، یعنی جب سوال جواب کا وقفہ ہوگا تب آپ لوگ سوال جواب کر سکیں گے، ابھی آپ سنتے رہیے، اور اگر سوالات ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو ایک سائڈ میں لکھتے رہیے۔ روزے کی فضیلت، فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، یعنی آپ کو بینیفٹس کیا ملیں گے اس کے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جب رمضان آتا ہے تو کیا کچھ نہیں ہوتا، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطان کو بہکانے سے، لوگوں کو بے راہ رو کرنے سے، گمراہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا پھر ایسا موقع آنے کے بعد بھی اگر انسان نیکی نہ کرے تو آپ بتائیں کہ اس انسان کی نادانی اور بے وقوفی کے کیا کہنے، کہ جس کو اتنے اچھے مواقع ملے، جس کو اتنا اچھا موقع دیا گیا کہ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیے گئے، نیکی کے راستے کھول دیے گئے، اور اس کے باوجود بھی وہ نیکی حاصل نہ کر سکے۔ جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ کو آپ کی کوئی دوست نے کہا ہو کہ فلاں جگہ سیل لگا ہے، اور آپ کہتے کہ ہاں ابھی جاؤں گی، پھر جب وہ سیل ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی دوست سے ملتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں اس کے پاس کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں اتنی کم قیمت میں مل گئیں، تو آپ دیکھیں آپ کو کیسا افسوس ہوتا ہوگا نا، آپ کو دکھ ہوتا ہوگا نا کہ ہائے افسوس کہ میں چلی جاتی تو مجھے بھی یہ چیزیں کم قیمت میں مل جاتی تھیں لیکن میں نہیں جا سکی۔ تو وہ جو افسوس ہوگا تو یہی والا افسوس کہ یہ رمضان ہمارے سامنے آیا، نیکی کے بہت سارے مواقع ہمارے سامنے پیش کیے گئے اور ہمیں برائی سے روکنے کا انتظام بھی کر دیا گیا، اور اس کے باوجود ہم نیکی کے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اجر حاصل نہ کر سکے، تو یہ ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث ہوگا۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا۔ یہ جو عطا رحمہ اللہ ہے، یہ عبداللہ بن عباس کے بہت ہی مشہور شاگرد تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا اور آخر کار اتنے بڑے یہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے اسکالر تھے، کہ مکہ کا گورنر بھی ان کو بنایا گیا، یا ان کو کئی جگہ نماز پڑھانے کا موقع ملا جہاں ان کے پیچھے بڑے بڑے گورنر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اسلام نے کیسے غلامی کا خاتمہ کیا، وہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا غلامی کا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رنگ بہت کم تھا، حبشی تھے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام میں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے نہ رتبہ دیکھا جاتا ہے، ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم میں سب سے آگے کون ہے، تو وہی اسی کو آگے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ صحیح اسلام ہے۔ آج ہماری طرح نہیں، جو آج ہم نے اسٹیٹس بنا رکھے ہیں کہ अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह की नहीं। इस्लाम में ऐसी कोई क्लासेस नहीं है, सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो बहरहाल ये अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुनते हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे भला बताइए? पेज नंबर 17 है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, ठीक है। अली रदी अल्लाह अन्हो जैसे आपके एक अबू तालिब के बेटे थे, चचा के बेटे, तो ऐसे ही दूसरे चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, चचेरे भाई थे समझे। तो कहते कि मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उन्होंने के अंसार की एक औरत उम्मे सिनान से फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उस औरत का नाम भी लिया मगर मैं भूल गया हूँ, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने अर्ज किया, हमारे पास सिर्फ दो ऊंट थे, एक पर मेरा शौहर और बेटा दोनों हज के लिए गए, अब एक ऊंट घर में है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। आपने फरमाया, अच्छा जब रमजान आए तो उमरा कर लेना, उसका सवाब भी हज के बराबर है। लेकिन लेकिन याद रखिए, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि जो फर्ज हज आपके जिम्मे होता है वो फर्ज हज रमजान में उमरा करने से नहीं होगा, ठीक है। ये नफिल हज माना जाएगा आपका, क्योंकि फर्ज हज हज के दौरान ही होता है, हज के महीनों में होता है, कि फर्ज हज अदा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ अज्र बताया गया कि अगर तुम, चूंकि सहाबा तो हर साल हज के लिए जाते थे ना, वो और उस औरत ने कोई मजबूरी भी बताई अपनी कि जो घर के मर्द हजरात थे वो चले गए, खातून पीछे रह गई, तो इसलिए आपने फरमाया कि तुम रमजान आएगा तब कर लेना, उसमें हज का सवाब मिलेगा तुमको, तो हज के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन जो फर्ज हज है वो अदा नहीं होगा, ये याद रखिए। आप लोग पेन लेकर बैठा करें प्लीज, और साथ में एक आपकी नोटबुक भी हो। रोजा कयामत के दिन रोजेदार की सिफारिश करेगा। अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बात भी याद रखें कि अरबी जबान में ऐन मीम रॉ लिखा हुआ है तो वो उमर पढ़ा जाएगा उसको, लेकिन ऐन मीम रॉ और वाव लिखा हुआ है तो अम्र पढ़ा जाएगा उसको, ठीक है। उमर और अम्र में फर्क है, वाव साइलेंट होगा और अम्र पढ़ेंगे उसको। तो अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौम अल क़यामा यकूल अस्सियाम ऐ रब्बी मनातुहु ताम व शहवतु फशफ्फीनी फी व यकूल अल कुरान मनातुहु नौम बिल लैल फशफ्फीनी फी क़ाला फयशफ्फान। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, बहुत खूबसूरत। और मुझे अरबी में यह हदीस बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आपके सामने अरबी में पढ़ी हूँ कि रोजा और कुरान कयामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात कयाम के लिए यानी नफिल नमाजों के लिए सोने से रोके रखा, यानी वो बंदा नफिल नमाजों में कुरान पढ़ता था, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। आप देखिए कौन आएगा सिफारिशी बनकर, यहाँ किसी पीर मुरीद का नाम लिया गया है, यहाँ किसी बाबा या किसी आलिम का नाम लिया गया है, या यहाँ कहा गया है कि कोई फरिश्ते को अपना सिफारिशी बना लेना, कि या रसूल को अपना सिफारिशी बना लेना कि हम कहें कि मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ेंगे, नऊज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, बस वो हमारे सिफारिशी बन जाएंगे। तो ना यहाँ रसूल को कहा गया, ना यहाँ पर किसी आलिम को कहा गया, यहाँ पर दो सिफारिशें आएंगे आपके लिए। वो दो सिफारिशी कौन होंगे आपकी तरफ से? एक रोजा और दूसरा कुरान, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? रोजे अच्छे से रखना चाहिए, और अभी रमजान के रोजे आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बनाना चाहेंगे इन दोनों को अपना सिफारिशी, उनकी सिफारिश कबूल भी की जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर पहले से बता दिया गया कि ये दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी, तो चाहिए आपको ऐसे सिफारिशी जो अल्लाह ताला के पास आपकी सिफारिश करवा सके। बिल्कुल, फिर रोजा उसका अज्र जो है बेहद दो हिसाब है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज्जा वजल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के, कुल्लु अमली इब्ने आदम लहु इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि बस रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा, और रोजा आग से ढाल है, लिहाजा जिस रोज तुम में से किसी का रोजा हो उस रोज वो फहश गोई ना करे और बेहुदा कलामी ना करे, और अगर कोई दूसरा उससे गाली गलौज करे या लड़ाई करे तो रोजेदार को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मैं रोजेदार हूँ, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोजेदार के मुंह की खुशबू कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा होगी। روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے. اور واقعی میں جب جیسے آج منڈے تھا, بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا ماشاء اللہ, تو جب روزہ افطار کرتے ہیں تو خود بچے بھی کہتے ہیں کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے, سامنے اتنے انواع اقسام کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو جب ہم پہلا ہی جب گھونٹ پانی کا پیتے ہیں روزہ افطار کرتے وقت, آپ دیکھیں ایک عجیب سی خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی, سبحان اللہ. اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اس روزے کا انعام پائے گا. اور یہاں پر ایک خوبصورت بات اور بھی ہے کہ یہاں پر انا اجزی بہی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ روزہ میرے لیے ہے, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, تو اجزی جب چھوٹی یا ساتھ میں لگ جاتے تو اس کے معنی میرے کے لیے آتے ہیں, میں یا میرا, ہے نا. جیسے جب آپ ربنا پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ لوگ سب ماشاء اللہ تعلیم القرآن کرے ہوئے لوگ ہیں, ربنا اے ہمارے رب, ہے نا. اور جب رب بھی پڑھتے ہیں آپ تو کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اے میرے رب. ربنا ہمارے رب اور رب بھی اے میرے رب. تو اجزی میں جزا ہوں, میں بدلا ہوں اس کا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کی جزا ہوں اگر وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی خاطر. تو لیکن کیا کرنا ہے روزے میں؟ روزے کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ ایک تو یہ آپ کو جہنم سے ڈھال بن جائے گا روزہ. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جو اوٹ یا آڑ ہوتی ہے جو آپ کو کسی چیز سے پروٹیکٹ کرتی ہے. اور روزے میں کوئی فحش گوئی نہ کرے, اور فحش گوئی کیا ہوتی ہے؟ بےہدہ باتیں, فضول باتیں, بلا مقصد باتیں, اور نہ بےہدہ کلام ہی کرے, یعنی لغو باتیں بھی نہ کرے. اور اگر سامنے والا کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے یا لڑائی کرے تو اس کو اس کا جواب بھی نہ دے, بلکہ صاف کہہ دے بس اتنا ہی جملہ کہ میں روزے دار ہوں. بھائی تم, یعنی کچھ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بس میں روزے دار ہوں, سامنے والا خود بخود جھگڑا تک کر کے چلا جائے گا. اور اس کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی, سبحان اللہ. آپ سوچیں, اور دو خوشیاں ہیں, جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا, سبحان اللہ. پھر روزے داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے, ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. سبحان اللہ, کتنی بہترین بات ہے کہ ایک ریان نامی دروازہ ہے اسپیشل. ویسے جنت کے کتنے دروازے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں, ٹھیک ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں, اور کون سے صحابی تھے جن کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ آپ ہوں جن سے ان آٹھوں دروازوں سے ندا دی جائے گی؟ کون سے صحابی تھے وہ؟ ابو بکر صدیق. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت صحابی تھے نا. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے کام کریں تاکہ ہم بھی, ہمارے لیے بھی ان 8 دروازوں سے ندا آئے کہ یہ دروازے سے داخل ہو جاؤ, لیکن اس کے لیے ویسے کام کرنا پڑے گا پھر. تو بہرحال میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہم بھی ان 8 دروازوں سے داخل ہونے والوں میں شامل ہوں انشاءاللہ, اور ویسے ہی پھر ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے پڑیں گے. تو بہرحال ہم آج یہاں اتنا ہی کرتے ہیں, اور اب اگر آپ لوگوں کے 10 منٹ ہمارے پاس ہیں کوئی سوالات ہو تو سوالات, لیکن جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالات ہونے چاہیے, ادھر ادھر کے سوالات نہیں پلیز, کیونکہ ٹائم پھر ہمارا کم ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. جی, جیسے کہ سوال ہے کہ فرض روزے کی جو قضا روزے ہوتے ہیں چھوٹے ہوئے پہلے کے روزے, ان کی نیت کب کریں؟ تو چونکہ فرض روزے آپ رکھ رہے ہیں تو سحری کے وقت, یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ نے اس کی نیت کر لینی چاہیے, یا فجر کے وقت اذان ہو رہی ہے اس وقت نیت کر لینی چاہیے, چاہے آپ سحری کریں یا نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھنا چاہیں لیکن آپ نیند سے نہ جاگ سکیں, اور این فجر کی اذان کے وقت آپ کی آنکھ کھلے, تو رات سے آپ نے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن آپ نیت خاص طور سے یا تو رات میں آپ کر لیں گی تو بھی قابل قبول ہوگی, فجر کے وقت کریں گی تو بھی قابل قبول ہوگی, لیکن فجر کے بعد, یعنی اذان کے بعد, پھر وہ نیت علماء کہتے کہ صحیح نہیں ہے. تو فجر سے پہلے پہلے ہی آپ کو نیت کر لینی ہے, واللہ اعلم. जो लोगों को भी जैसे जैसे पहले ही जो ला इल्मी थी, तो अब जब इल्म हो गया तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप जब से हैज आना शुरू हुआ था आपको आपको अपनी वो एज देखनी पड़ेगी कि कब आया था, 16 साल में, 17 साल में या 15 साल में। फिर उसके बाद से जितने साल गुजरे जब तक आप ला इल्म रहे, हर साल के रमजान के अप्रोक्सीमेटली आप समझे कि आपको कितने दिन हैज आता था, तो ऐसा काउंट करना पड़ेगा। हमारी एक स्टूडेंट थी, अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे, अभी भी है माशाल्लाह वो यहाँ पर। जब हम लोगों ने पहली दफा रमजान के मसाइल बुक वहां पढ़ाई थी दावा सेंटर में, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें ये मालूम नहीं था, अब हमको ये रखने हैं रोजे। तो उन्होंने फिर घर जाकर, उनको इतनी फिक्र लग गई थी इस बात की, उन्होंने घर जाकर उसको काउंट किया, तो उनके तकरीबन 150 रोजे निकले थे, 150 या 140 रोजे निकले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके बाद कंटिन्यूसली 2-3 साल तक हर पीर और जुमेरात का वो रोजा रखती गई यही नीयत करके। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए पूरे। तो हम भी ये नियत करें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कैलकुलेट करें, और इसीलिए तो आप देखें हमको महीनों का और दिनों का हिसाब रखने की ताकीद की गई है। तो आप कैलकुलेट करें कि जब से आपको हैज आया था और फिर आपने कब तक नहीं रखा, और आपको हैज कितने दिनों तक आता था। आप 6 रोजे छोड़ती थी या 7 रोजे, तो वो 6 से मल्टीप्लाई करते जाएं हर साल की, और फिर उतने रोजे रख लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है जी। हाँ, एक्चुअली जो सही अहादीस है उससे यही बात हमें पता चलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान तक कसरत से रोजे रखते थे, लेकिन आपने 15 शाबान के बाद रोजे रखने को, ये आयशा रदी अल्लाह का जुमला है, वो कहती है कि रसूल अकरम ने 15 शाबान के बाद रोजे रखने को इसलिए मना फरमाया कि कमजोरी आ जाएगी और ताकत, इन्हें रमजान के रोजों के लिए कुव्वत और ताकत बाकी नहीं रहेगी, लेकिन अगर किसी के कज़ा रोजे रह गए थे तो वो रख सकता है, और जिसको हर पीर और जुमेरात को रोजा रखने की आदत थी तो वो भी रख सकता है, कोई हर्ज नहीं है। पीर और जुमेरात का रोजा, चूंकि ये तो नफिल रोजा रखने की, इसकी कोई स्पेशल कोई खास फजीलत नहीं बताई गई, लेकिन ये कि रसूल अकरम हमेशा अक्सर पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे, तो अगर आप इसमें नियत कर लेती हैं अपने कजा रोजों की तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, दोनों अजर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो रोजों का स्पेशल अजर बताया गया, जैसे शवाल के 6 रोजे हैं, या जैसे मुहर्रम का 9 और 10 का रोजा है, या फिर योम अरफा का 9 तारीख का रोजा है, तो उसकी स्पेशल फजीलत बताई गई है, तो उसको उलमाए कराम कहते हैं कि बस उसी की नियत से रखना चाहिए। लेकिन जैसे पीर और जुमेरात का है, या 1 से लेकर 8 ज़िलहिज्जा तक के रोजे हैं जो लोग मतलब नफिल रोजे इस दौरान रखते हैं, तो उनमें आप कजा रोजों की नियत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। या अयाम 20 के रोजे हैं, उसमें भी आप कजा रोजों की नियत कर सकते हैं चाहें तो आप, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो स्पेशल रोजे जिनका बहुत अजर बताया गया है कि 2 साल के गुनाह माफ होंगे, 1 साल के गुनाह माफ होंगे, तो उसके लिए आप स्पेशल उसी नियत से रोजा रखें, जैसे मुहर्रम का है या अरफा का रोजा है। वल्लाहु आलम। जैसे कि अब किसी को काफी लेट उम्र में पता चला कि हैज की हालत में जो छूटे हुए रोजे थे उसकी कजा भी रखनी थी, पहले इल्म नहीं था, और अब ऐसी उम्र में पता चला कि अब वैसी हालत नहीं है कि अब रोजे रख सकते हैं इतने सारे, तो जो ऐसे मरीज हैं दायमी मरीज के, जिनके ऐसे रोजे रखने की जिनको इस्तेताअत नहीं रही, या बीमार है वो, या उनके अंदर ऐसी ताकत नहीं रही है, और ये उनकी ताकत का हाल अल्लाह ताला जानता है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर छूट होगी कि वो अपने रोजे का फिदिया दे दें। तो लेकिन ये जो रोजे का फिदिया है वो दायमी मरीज के लिए है, कि ऐसा शख्स जो अब जिसके अच्छा होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, जो बीमार रहता हो और अब उससे रोजे नहीं रखे जा सकते हों, तो फिर उनका, ऐसे लोगों का रोजे का फिदिया दिया जाएगा, और एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को 2 टाइम का खाना खिलाना है। तो आप, और वो जो नॉर्मल खाना आप जो खाते हैं वो खाना खिलाना है, ऐसा नहीं कि गरीबों के लिहाज से गरीबों का खाना दे दिया, नहीं। तो एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को 2 टाइम का खाना खिलाना है, तो आप फिर जितने रोजे थे आपके, क्योंकि आप रोजे रखने के अब काबिल नहीं रहे और इतनी इस्तेआत नहीं आपके अंदर रोजे रखने की, तो फिर आप उसका फिदिया दे दें। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाहु खैरन। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।